الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. دو جلسات ہمارے پاکستان میں پھر قواعد کے بنیادی احساب کے عنوان سے طے پائے. ان دو جلسات کے اندر پہلے والے جلسے کے اندر کافی مقدماتی باتیں ہوئیں, وہ یہ کہ کیوں ہم یہ بحث کر رہے ہیں اور ہماری بحث کا اسٹائل کیا ہوگا, جس کے لیے میں نے افسر کیا کہ ہم ابتدائی اور متوسط عوامل کو کم سے کم جائزہ لیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو آخری عوامل ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں, تاکہ ہمارا یہ سوال حل ہو سکے کہ کیوں پاکستان میں سرکواریت ہے اور دوسرے علاقوں کے اندر نہیں ہے, یعنی کس چیز کے ہونے سے یہاں پر سرکواریت ہے اور اگر وہ نہ ہو تو یہاں پر سرکواریت نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جانا چاہا اور یہ جو دو دن ہمارے لگے تقریباً ایک دن اور کچھ وقت, اس میں ہم نے اس مسئلے کا تھوڑا بہت جائزہ لیا. اب یہاں پر ایک دو نکات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ آپ ایک بحث جو ہو رہی ہوتی ہے اس سے صرف اسی عنوان کے تحت فائدہ نہیں ہوتا. مطلب فرض کیجیے ہم نے جو بات کی وہ فرقہ واریت نہیں کی, لیکن کیا ہم نے صوفیزم کو بیان نہیں کیا؟ کیا ہم نے برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کو بیان نہیں کیا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بحث کے سائے میں جو باتیں آپ کو جو بھی باتیں مورد بحث قرار پاتی ہیں اس سے کئی جگہ پہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ فرضاً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں فرقہ واریت کو تو ڈسکس نہیں کیا, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ کو متاثر دوسری جگہوں پہ فائدہ دیتی ہیں. البتہ یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کام آپ نہ کریں تو آپ خطیات کا شکار ہو جائیں گے, یعنی بہت عمومی باتوں کا شکار ہو جائیں گے کہ جو عمیق بحث جو ہے وہ نہیں کہہ رہے گی. جیسا مجبور ہوئے کہ تھوڑا سا پیچھے جائے اور ان کاموں کا کارن ہے. دوبارہ عرض کروں گا, ایک بحث جو کسی سائے میں کسی عنوان کے تحت ہوتی ہے اس سے کئی جگہ پہ فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کی ہوشیاری ہوگی کہ آپ اس بات کا کتنی جگہ پہ فائدہ اٹھاتے ہیں, کن کن کڑیوں کو ملا پاتے ہیں ہماری جہوی بات سے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ صحیح جو فرقہ واریت کی ماہیت ہے وہ آج کے زمانے میں محدود نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ آج کے زمانے کے اندر محدود نہیں ہے, یہ پیچھے سے چلنے والی چیز ہے, لہٰذا تھوڑا بہت آپ کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا. بہرحال ہم نے تقریباً جو مقدماتی بحث تھی اس کو ختم کر لیا ہے. تھوڑی سی باتیں کچھ فرقوں کے بیان کے عنوان سے باقی رہ گئے ہیں, جس میں ہم پہلے اہل تسنن کے چند گروہوں کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد آگے ہم اہل تشیع کی طرف سے جو کچھ ہوا اس کا ذکر کریں گے. اس میں اس وقت جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ سب چیزیں جو ہم نے اب تک بات کی, تاریخ میں مختلف حکام آتے رہے, ان حکام کے مختلف رویے تھے, کچھ تھے جو شیعہ سے تھوڑا بہت سازگاری کرتے تھے اور ان میں سے اکثر وہ ہوتے تھے جو تشیع کے ساتھ سازگاری نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرتے تھے. صوفیہ کا بھی تذکرہ ہوا تو صوفیہ میں سے کچھ تھے کہ جو شیعہ کے ساتھ نزدیک تھے بلکہ بڑی تعداد تھی, لیکن بعد میں ان کو ختم کیا گیا اور ان کی جگہ نقشبندیہ کو لایا گیا کہ جس کا شیعہ کے ساتھ اتنا اچھا رابطہ نہیں تھا. اب یہ کہ یہ جو شاہ سید احمد سرہندی کے ذریعے سے انجام پایا, مجد الرسانی کے ذریعے سے انجام پایا اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز آئے یا سید احمد شہید وغیرہ جو کچھ یہ لوگ تھے, ان کی فکر کو جو سعودی عرب نے وہابیت نکلی اس نے بہت زیادہ مضبوط کیا. اس زمانے میں ظاہر اس کو حجاز کہا کرتے تھے, سعودی عرب کو حجاز کہتے تھے, وہاں پر وہابیت نے پھیلنا شروع کیا. تو وہ لوگ جو سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرتے تھے جب وہاں سے پڑھ کر واپس آتے تھے ہندوستان, تو خود بخود یہاں پر بھی وہابیت کے اثرات منعقد ہو جاتے تھے. اچھا, پہلے سے گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا ان کے ذریعے سے, احمد مجد الفسانی کے ذریعے سے, اس کے بعد شاہ عبدالعزیز وغیرہ کے ذریعے سے اس عالم میں وہابیت کا اثر یہاں پر بڑھنا شروع ہوا ان علماء کے ذریعے سے جو سعودی عرب کے اندر جاتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے, ان کو اس زمانے میں اہل حدیث کا عنوان دیا جاتا تھا. تو یہاں پر اہل حدیث فکر جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئی اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کو شدت بخش گئی بلکہ خود سنیوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف قائم ہو گیا اور یہاں پر سنیوں کے اندر کلاسیفیکیشن بننا شروع ہو گئی, جس کا ہم تھوڑا سا یہاں پہ تذکرہ کریں. اگر اہل تسنن فرقوں کی طرف توجہ دیں کہ جو گروپ یا فرقے کہلائے جا سکتے ہیں, تو ان میں سب سے زیادہ جو اہل حدیث سے متاثر ہو کر بنا وہ دیوبند فرقہ. دیوبند درحقیقت اتر پردیش جو ہندوستان کی اسٹیٹ ہے اس کے اندر موجود ایک شہر کا نام دیوبند ایک قطب شہر ہے, جہاں پر ایک مدرسہ بنا تھا, اس مدرسے کا نام تھا دارالعلوم دیوبند. بنانے والے کا نام تھا, جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا, محمد قاسم ناتھوی. ان کا دور زندگی 1880 سے لے کر 1932 تک, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور کے جو بادشاہوں کا دور تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا, 1880 میں ان کی پیدائش ہے اور 1932 تک ان کی وفات ہے. تو وہ یعنی انگریزوں کے تسلط کے بعد کی کلاسیفیکیشن شروع ہو گئی ہے, سنیوں کے اندر جو کلاسیفیکیشن ہونا شروع ہوئی ہے وہ انگریزوں کی دور حکومت کے بعد ہے. یہ دیوبند مدرسہ بن گیا اور اس کے بعد تو وہ جو اہل حدیث فکر تھی وہ دیوبندی کہلانا شروع ہو گئے. آج کا کہتا یہ کہ اہل حدیث کو دیوبند کہا جاتا. ان کے ایک اور ساتھی تھے, ان کا نام تھا رشید احمد, شاید میں نے کل بھی ان کا ذکر کیا تھا کسی اور حوالے سے, منگوہی. اور ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھی, تصفیت العقائد. یہ کتاب ہے جیسے وہ توبہ اجتماعی اور تصفیت العقائد آج بھی موجود ہیں, اور اگر آپ سپاہی صحابہ کے لٹریچر کا جائزہ لیں تو اس کے اندر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. جب پاکستان بننے کی بات آئی, یعنی جب یہ طے پایا کہ پاکستان میں بننا ہے, تو دیوبند دو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے. جب پاکستان بننے کی بات آئی تو دیوبندوں کے اندر تھوڑی سی کلاسیفیکیشن ہو گئی اور ان کے دو حصے بن گئے. ایک حصہ شبیر احمد عثمانی, اشرف علی ثانوی اور محمد شفیع کی قیادت میں علیحدہ ہو گیا, جو پاکستان بننے کے حامی ہوئے اور یہ وہ کہلائے جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام اس وقت بنی. اور وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ حسین احمد مدنی کی قیادت میں ہندوستان کے اندر باقی رہا اور اس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. تو وہ جو دیوبند تھا وہ جو اہل حدیث فکر تھی جو مثلاً فرض کیجیے احمد سرنگی کے ذریعے شروع ہوئی تھی, وہ پاکستان بننے تک بہت کلاسیفائڈ گروپ بن گیا اور اب جو ہے وہ سیاسی پارٹی بھی بن گئی. غیر جمعیت علماء اسلام سیاسی پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے, اہل حدیث کی ایک سیاسی پارٹی. سنیوں کے اندر اس کے اگینسٹ جو گروپ بنا وہ ظاہر ہے بریلویوں کا گروپ تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں, ان کے اوپر سیاسی پارٹیاں بننے لگی. دوسرا گروپ بریلی سے, بریلی شہر کے اندر ایک مدرسہ تھا جامع منظر الاسلام. جامع منظر الاسلام, اس کے صحیح فکر جو حاصل کی گئی تھی وہ احمد رضا خان بریلوی. ایک احمد رضا خان بریلوی, ان کی زندگی کا جو دور ہے وہ 1856 سے لے کر 1921 تک کا, ان کے افراد سے متاثر ہو کر بنے. احمد رضا خان بریلوی کے ذریعے سے بریلوی گروپ قائم ہوا, جامع منظر الاسلام نے نام رکھا. البتہ ایک اہل سنت کانگریس بھی انہوں نے بنائی تھی بعد میں, اہل سنت کانگریس. جب پاکستان بننے کی بات آئی, اس سے پہلے میں بھول جاؤں آپ کے سامنے کرتا چلوں, یہ جو دیوبند تھے یہ لوگ حنفی, شدید متعصب حنفی تھے اور ان کا تعلق نقشبندیہ سے تھا. اور یہ جو بریلی تھے یہ بھی حنفی تھے لیکن قادریہ مطلب سے تعلق رکھتے تھے. جو صوفیوں کی کلاسیفیکیشن میں نے عرض کیا تھا قادریہ تھے یہ لوگ. یہ لوگ پاکستان بننے کی موافقت ہوئے اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان تشکیل. یہ دو ہو گئے. اور اس کے بعد تیسرا ایک گروپ اہل تصنن کے اندر بنا جو ان دونوں کے درمیان کا ایک گروپ تھا, تھوڑا سا ماڈریٹ بھی تھا, یعنی نئے افکار کو قبول کرتا تھا, اپنے آپ کو علی گڑھ سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا تھا, یعنی سر سید سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور وہ تھا ندوۃ العلماء. ندوۃ العلماء تیسرا گروپ, 1894 میں یہ مدرسہ تشکیل پایا. عبد الغفور اس کے بانی کا نام تھا اور ایک اور ان کے ساتھ تھے عبد الحق. ان لوگوں نے یہ مدرسہ تشکیل دیا. اس کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پرانی تعلیم ہے مدرسوں کے اندر اس کو نئی تعلیم سے کسی حد تک نزدیک کرے. ندوۃ العلماء اس کا نام تھا. اور شبلی نعمانی اس کی بڑی شخصیت جو بہت مشہور ہوئے بعد میں, اور شبلی نعمانی کے بعد سید سلیمان ندوی, یہ وہی ہیں جنہوں نے سیرت رسول ان دونوں نے مل کے تحریر کی. لیکن بعد میں یہ لوگ پھر گئے, یعنی یہ جو ندوۃ العلماء جس کا کام یہ تھا کہ نئی اور پرانی اہل تصنن مذہبی تعلیم کے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں گے, بعد میں اہل حدیث کی طرف تمایل پا گئے, یعنی دیوبندیوں کی طرف تمایل حاصل کیا. اور ان کے اندر ابو الحسن ندوی آج کل سب سے بڑے لیڈر کا ثبوت کیا جاتا ہے. عبدالحسن ندوی نے بیٹھے بہت ساری اچھی کتابیں لکھی ہیں ان جس میں اسلام کی تعلیمات کو واضح کیا گیا, مسلمانوں کے کیسے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن بشدت شیعوں کے خلاف, شیعوں کے بہت شدید مخالف اور انقلاب اسلامی ایران کے بہت شدید مخالف ہیں. ان کے ایک اور ساتھی محمد منظور نعمانی, ان کی کتابیں آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس حد تک شیعوں کے خلاف ہیں اور انقلاب اسلامی کے اگینسٹ بولنے والے ہیں. یہ اہل تصنن کے بڑے گروپ تھے جو میں نے اس وجہ سے کبھی ہمارے ذہن میں بریلوی دیوبندی وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے ندوی کا تو یہ تھوڑا سا واضح ہو گیا. شیعہ جو ہندوستان کے اندر موجود تھی وہ تین بڑے گروپ کے ذریعے سے موجود رہی, یعنی بڑے فرقوں کے ذریعے سے آتے ہیں گروپ کے ذریعے سے. ان میں سب سے پہلے تو زیدیہ تھے, اس دفعہ کا تذکرہ ہوا تھا کہ زید شہید کے ماننے والے جو تھے, کیونکہ جب حالات خراب ہوتے تھے مرکز کے علاقے میں یعنی بغداد وغیرہ کی طرف وہاں کو ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف تشریف لاتے تھے. بعد میں کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آیا, یعنی بعد میں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کوئی پارٹی بنائی گروپ بنایا, بہرحال لوگوں کے اندر موجود تھے اور ہجرت کر کے ہندوستان آنا. اور اسماعیلی تھے, ان کا بھی تذکرہ ہوا کہ ملتان کے اوپر انہوں نے اپنی ایک حکومت میں تشکیل دی تھی, اور 983 میں دوبارہ 983 میں ملتان کی حکومت تشکیل دی تھی. جب غوری بادشاہ آئے تو انہوں نے اس سلطنت کا خاتمہ کیا. اس کے بعد اسماعیلیوں نے بہت بڑی کوئی سلطنت تشکیل نہیں دی, لیکن ہندوستان کے اندر اثر رسوخ رکھتے تھے, بعض اوقات اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے, لوگوں کے اوپر تبدیلات تھی ان کی بہت زیادہ, خاص کر گجرات کے علاقے میں بہت زیادہ تبدیلات تھیں جس کے اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے. تیسرا ظاہر وہ بارہ امامی تھی کہ جو معمولاً ایران وغیرہ کی طرف سے ہجرت کر کے آتے تھے اور وہیں پر تشکیل پاتے تھے. ان کی بھی کوئی واضح جسے کہتے ہیں گروپ ایسا نہیں تھا, لیکن یہ بھی کچھ حکومتیں ضرور تشکیل پائی ہیں بارہ امامی لوگوں کی. تین دور ایسے گزرے ہیں جب بارہ امامی نے بہت بڑی تعداد میں ہجرت کی. ویسے تو ہجرتوں کا سلسلہ رہتا تھا, جب بھی میں نے عرض کیا اور باقی خلفاء کی طرف سے کوئی مشکلات ہوتی تھیں تو وہ اس طرح ہجرت کیا کرتے تھے, لیکن تین وقت ایسے تھے جب بہت زیادہ ہجرتیں ہوئیں. ایک تو 13ویں صدی میں کہ جب مغلوں نے حملہ کیا, یعنی چنگیز خان اور ہلاکان وغیرہ کا جب حملہ ہوا ایران کے اوپر, تو نیچا پور اور دوسرے ملحقہ علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں بارہ امامی شیعوں نے وہاں پہ ہجرتیں کی اور ہندوستان کی طرف آئے. دوسرا اس وقت تھا کہ جب ہمایوں اور دوسرے ہندوستانی بادشاہ ایران جاتے تھے اور وہاں سے لے کے مدد لے کے آتے تھے تاکہ ہندوستان کو فتح کر سکیں. اور تیسرا اس وقت تھا جب تصوی بادشاہوں نے اسماعیل دوگم نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا. ایک عجیب صورتحال ایران میں اس وقت بنی کہ تصوی جو بادشاہ تھے انہوں نے عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا, لیکن صفویوں ہی کے ایک بادشاہ اسماعیل دوگم نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا. بالکل ہی صورتحال تبدیل ہو گئی ایران کے اندر, یعنی پہلے شیعہ چلتے آ رہے تھے, ایک دم سے سنی بادشاہ آ گیا تو اس نے شیعوں کو بردست بھی کیے تھوڑے بہت, تو اس کے نتیجے میں شیعوں کی کافی حد تک مہاجرتیں ہوئیں. تو اس وجہ سے ہندوستان کے اندر بارہ امامی شیعہ موجود تھے. کل کبھی نے سوال کیا تھا کہ ان کی حکومتیں شیعہ نہیں تھی, چند حکومتیں بارہ امامی شیعوں نے تشکیل دیں, جن میں سے ایک آتا ہے, میں چند کا تذکرہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت تاریخ کے ساتھ کر دیتا ہوں. ایک بہمنی حکومت تھی جو شیعہ حکومت تھی, ہندوستان کے مرکز میں بنی تھی 1347 سے لے کر 1500 تقریباً 26 تک. اس کے بانی کا نام حسن تھا جو اپنے آپ کو بہمن شاہ لکھا کرتا تھا, اسی مناسبت سے اس حکومت کو بہمنی حکومت کہا جاتا تھا. یہ بہمنی حکومت پہلے اہل تصنن کے ہاتھ میں تھی جو تبدیلیہ تھے, یعنی وہ لوگ تھے کہ جو حضرت علیہ السلام کو فضیلت دیا کرتے تھے خلفاء کے اوپر. بعد میں یہ بہمنی جو ہے وہ شیعہ ہو گئے اور انہوں نے 1429 سے شیعہ ہونے کا اعلان کیا. یہ جو شیعہ ہوئے تو یہ ظاہر ان کی ایران سے تعلقات کافی بہتر رہے, اور ان کی وجہ سے ایرانیوں اور مغلوں کے تعلقات جو ہے وہ کافی خراب رہتے تھے. اور مجھے بات یہ جب حکومت بحرینی حکومت کی بعد میں مختلف حالات ہوتے رہے جس کی وجہ سے بحرینی حکومت ٹوٹ گئی. جب بحرینی حکومت ٹوٹی تو اس میں سے 5 حکومتیں نکلی اور ان 5 میں سے 3 حکومتیں دوبارہ شیعہ بن گئی. یعنی جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ بحرینی حکومت کے 1429 میں انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا, 1526 پہ یہ بحرینی حکومت ٹوٹ گئی. جب بحرینی حکومت ٹوٹی تو اس سے مختلف حکومتیں بن گئیں, جن میں سے 3 شیعہ تھیں جن کے نام یہ تھے. ایک بیجاپور کی حکومت تھی, بیجاپور کی حکومت تقریباً 1672 تک باقی رہی. عادل شاہ نام کر کے یوسف عادل شاہ اس کے بانی کا نام تھا, یوسف عادل شاہ. ان کا سفیروں سے رابطہ تھا, ایرانیوں سے رابطہ ہوا کرتا تھا. اورنگزیب نے اس حکومت کو ختم کیا. اب جو تینوں حکومتیں آ رہی ہیں وہ تینوں اورنگزیب کے ہاتھوں تباہ ہوں گی. یعنی میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اورنگزیب کے کردار کو سمجھیے کہ جس طرح بابر کے دور میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, اورنگزیب کے دور میں بالکل الٹا تبدیلیاں آئیں. اوشیوں کے لیے سب خلاف فراہم ہوئی. ایک بیجاپور نام تھا اور ایک گلکندے نام تھا. گلکندے کا دور 1512 سے لے کے 1672 یہ بھی دوبارہ ہوئی. اورنگزیب کے ذریعے سے تباہ ہوئی. قطب شاہی ان کو کہا کرتے تھے, ان کے خاندان کو قطب شاہی خاندان کہا کرتے تھے, نظام شاہی بھی کہتے تھے. دوسرا یہ چوتھی حکومت سے بنی وہ احمد نگر اس کو کہتے تھے. احمد نگر بھی شیعوں کے پاس تھی. 1490 تک احمد نگر کی حکومت تھی. ان کو نظام شاہی کہتے تھے. تھوڑا پہلے میں اس لیے لکھا کہ آپ کے ذہن میں بارہ دیتے رہے کہ اس قسم کی حکومتیں شیعہ حکومتیں تھیں. اس کے علاوہ اوس میں, یعنی وہی جس کو ہم آج کل لکھنؤ کہتے ہیں, اس کا مرکز لکھنؤ تھا. اس وجہ سے ہم لکھنؤ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر بھی حکومت تشکیل پائی 1815 سے تھی تقریباً, اور انگریزوں کے بعد تک کچھ عرصے تک باقی رہی تھی. یہاں پہ بھی جو نواب ہوا کرتے تھے وہ شیعوں کو سپورٹ کرتے تھے, اور تقریباً 1842 میں شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا. 1842 میں انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا اعلان کیا. اسی طرح ایک مختصر کی حکومت رامپور میں ہوا کرتی تھی, چھوٹی کی حکومت تھی, وہاں پر بھی حاکم شیعہ ہوا کرتے تھے. یہ وہ چند حکومتیں تھیں جو 12 شیعوں کے ذریعے سے تشکیل پائیں, لیکن زیادہ دوام نہیں لا سکتے اور ٹوٹ گئی. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی حکومتیں تھیں جو اگر شیعہ نہیں تھے تو کسی حد تک شیعوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے. مثلا حیدرآباد دکن کے جو نواب ہوا کرتے تھے وہ شیعہ نہیں تھے, لیکن شیعوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے. بہرحال کوئی مرکزی, بہت مضبوط مرکزی حکومت شیعہ ہندوستان کے اندر نہیں بنا سکتے. یہ کافی حد تک میرے خیال میں ہم نے جائزہ لے لیا تاریخی لحاظ سے. اب یہ ہے کہ اپنی بحث کو ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ذہنی لحاظ سے ہم اس ماضی کو سمجھ چکے ہیں کہ جو اس برصغیر کے اندر رہا جس کے ہم وارث ہیں. یعنی میں جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تاریخ کا ٹکڑا نہیں ہوتے کہ ہم باہر سے ایک دم سے نیچے آئے. ہمیں پورا ماضی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ ہمارے قوم کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ ہوا, وہ سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مختصر سی تاریخ. اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ تو سب کچھ ہو گیا, اب یہ سوال بتائیے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کیا ہیں. اس تاریخی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم ابتدائی اور متوسط عوامل کو نہیں چھیڑنا چاہتے بلکہ ہم جانا چاہتے ہیں آخری عوامل کو نظر میں رکھیں, تو میں آپ کے سامنے تین بنیادی عوامل یہاں پر ذکر کروں گا. تین انتہائی بنیادی عوامل کہ جو پاکستان میں فرقہ واریت کی جڑیں فراہم کر رہے تھے. یعنی اگر یہ تین عوامل نہ ہوتے تو یقیناً فرقہ واریت نہ پھیلتی. مسئلہ ایک ہی بہن اس کو ذرا سا ادھر کو کر لیں تاکہ آگے بڑھ سکتا. بنیادی طور پر جو عوامل ہیں, اگر پہلی بات کہیں تو بہت سادہ سی بات نظر آئے گی, لیکن میرے خیال میں اب آپ کو توجہ کر رہے ہوں گے. پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے توجہ کیجیے گا شدید جذباتی لگاؤ. ایک ایک لفظ کی طرف ہماری آمدن میں لکھ رہے ہیں شدید جذباتی لگاؤ, کیونکہ پاکستان میں مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے لگاؤ پایا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن یہ لگاؤ, یہ جو تمایل ہے مسلمانوں کا, ٹینڈنسی ہے, یہ جذباتی ہے, اوپلائیت کے اوپر منحصر نہیں ہے. اور اس جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شدید ہے. اب یہ جو شدید جذبات کے لگاؤ ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اوقلائیت نہیں رہتی. جب اوقلائیت نہیں رہتی تو اس کے بعد اس کے وائبریشن کے اوپر اتر آنے کا بہت زیادہ امکان باقی رہتا ہے, اور یہ پاکستان میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب میرے پاس لوگ یقیناً ایسے ہیں جن کو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ملنے بات کرنے کا موقع ملا ہوگا, ان کے اندر یہ لگاؤ کس حد میں نہیں پایا جاتا. یعنی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایرانیوں کے اندر بھی یہ لگاؤ جس کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, جذباتی لگاؤ اسلام کے ساتھ نہیں پایا جاتا جو پاکستان اور خاص کر یہ برصغیر اور خاص کر پاکستان میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس جذباتی لگاؤ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اگر اسلام کے خلاف سمجھ لیتا ہے, کسی بھی طرح اس کے ذہن میں آ گئی کوئی بات, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, تو وہ وائلیشن کے اوپر اتر آئے گا. یعنی آپ کو پاکستان کے مسلمان کو بس یہ سمجھانے کی دیر ہوتی ہے کہ اسلام خطرے میں اور تمہارا سوچنا ضروری ہے, اس کے بعد وہ ہر کام کر گزرے گا, جو بھی اس کی کوپنگ میں آئے گی دماغ میں آئے گی وہ کر دے گا. تو یہ پہلا عامل پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذبہ. اب آپ ایک تھوڑا سا تصویر دیکھیے گا اپنے ذہن میں, پاکستان کو بنے ہوئے اب 50 سال ہونے کو آ رہا ہے, یعنی 50 سال ہو گئے. اس 50 سال کے دوران پاکستان کے عوام نے کئی دفعہ پولیٹیکل موومنٹ کیے, یعنی وہ سیاسی طور پر میدان میں آئے, روڈ پہ آئے اور انہوں نے گورنمنٹ کو چینج کیا. جتنی دفعہ بھی یہ کام ہوا کہیں نہ کہیں اسلام کا نام استعمال ہوا, کہیں نہ کہیں اسلام کا نام استعمال ہوا ہے. سب پاکستان کے اندر میتھ موومنٹ بنتی ہے, یا خود پاکستان بننے کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان جو بنا تو وہ چند ناروں کے ذریعے سے بنا. یعنی اگر اس کے اندر اسلام کے جذباتی لگاؤ کو استعمال کیا گیا تب پاکستان بنا, ورنہ اگر آپ لیڈرز کے اندر دیکھیں تو لیڈرز کے اندر وہ جذباتی لگاؤ نہیں تھا. کیا مطلب قائد اعظم کے اندر وہی جذباتی لگاؤ تھا جو عوام کے اندر اسلام کا تھا, لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے پاکستان کو تشکیل دیا. اسی طرح ہر دفعہ ایسا ہوا, قادیانیوں کا مسئلہ ہو یا مثلا بھٹو کو ہٹانے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, اس میں بھی عوام انوالو ہوئی, روڈ پہ آئے تو وہ اس وقت آئے کہ جب ان کو اسلام کو خطرے میں دکھایا گیا اور وہ اسلام کے جذباتی لگاؤ کی وجہ سے روڈ پر آ گئے, انہوں نے اپنے کام کو کر گزرا. سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر کیوں بن گیا؟ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر یہ جو شدید جذباتی لگاؤ پایا جاتا ہے جو ان کے لیے منفی اثر رکھ رہا ہے, منفی اثر رکھ رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کی چند علتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات جن کو اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا ہے, وہ صوفیہ اور عرفا کی تعلیمات جو میں نے کہا وہ خلائیت سے آ رہی تھی, ان کے اندر وہ خلائیت نہیں تھی, اس کے اندر جذباتیت تھی. ابتدائی کام کے طور پر بہت اچھی تھی وہ تعلیمات, ابتدائی طور پر اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت اچھی تھی, لیکن کوئی ملک کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی اس کے ذریعے سے. یعنی بعض افکار ایسے ہوتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر رائٹ غلط فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اثاث پر, ان کی بنیاد پر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. تو یہ جو تعلیمات تھیں وہ اسی قسم کی تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلا, لیکن اس کو اگر آگے بڑھایا جائے اسی جذباتیت کو تو وہ جذباتیت جو ہے وہ آپ میں گرفت نہیں رہتی, مہار سے خارج ہو جاتی ہے اور غلط اثر لاتا ہے. البتہ اس جذباتیت کے نیچے ایک لفظ غیر اوقلائی ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھے گا. یعنی اس جذبات کی تفسیر غیر اوقلائی ہے, اس کے اندر عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اور آپ چاہے وہ اہل تشنع ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں, دونوں کے اندر یہ بات بالتبعیت مساوی موجود ہے. اچھا تعلیمات میں خاص کر نقشبندیہ فرقے کی جو تعلیمات, اس نے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کام خراب کیا, ایک ضد شیعہ دوسرا ضد عقل فلسفہ, دونوں کے اگینسٹ اس نے کام کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ حالت کر دی جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب اپنی کی جانے یہ آئے گا کہ بھائی نقشبندیہ کیوں اتنے پھیل گئے, تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ حکومتوں کی مصلحتیں اتنی ہوتی تھیں کہ وہ نقشبندیہ فرقے کو پھیلائیں, جیسا کہ اورنگزیب وغیرہ کی مصلحت. تو پہلا عامل جو پاکستان کے مسلمانوں کے اندر شدید جذباتیت تھی وہ ان کو خود بخود فرقے واریت کی طرف لے جا رہے ہیں. اب یہ جو شدید جذباتی لگاؤ ہے مسلمانوں کا اسلام کے شدید جذباتی لگاؤ, اس کے اندر کچھ اور فیکٹر بھی انوالو تھے جو اس جذباتیت کو ایجاد کر رہے تھے. مثلا ایک اور فیکٹر شیعوں کی قدرت اقلیت کے باوجود, شیعہ بنیادی طور پر اقلیت رہے ہمیشہ, جیسے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ایک اقلیت رہے ہندوؤں کے مقابلے میں, تو مسلمانوں کے اندر شیعہ ہمیشہ اقلیت رہے. لیکن یہ شیعوں کا کمال تھا, شیعوں کا علم تھا, ان کا فضل تھا, یا بہرحال جو کچھ بھی تھا, یہ میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں, یہ انشاءاللہ میں آج آپ کو کچھ کتابوں کے ریفرنس دوں گا, ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ شیعہ حکومت کے اندر بہرحال ہمارے سے بچتے تھے. یعنی شیعہ اس حد میں ہوتے تھے کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں کے ذریعے سے یا اپنی دوسری صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی قدرت تک پہنچائے. اب اقلیت کے باوجود جو قدرت شیعوں کے پاس ہوتی تھی وہ اس بیلنس کو توڑ دیا کرتی تھی. خاص کر جب لوگ اس بات کو مشاہدہ کرتے تھے کہ شیعہ ایرانی ہیں، یعنی شیعہ وہ جو اپنے آپ کو ثابت کر پاتے تھے معمولاً وہ شیعہ ہوتے تھے جو ایرانی ہوتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ خود بخود ایک عنصر لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ ایرانی خارجی یعنی فارنر کہ جو ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے قدرت حاصل کی، تو خود بخود وہ جذباتی لگاؤ اس جذباتی مخالفت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا. ایک واقعہ ارد کرتا ہوں آپ کے لیے، اکبر کے دربار میں بہت کٹر قسم کا سنی مولوی ہوا کرتا تھا بدایونی نام کرتے تھے. ایک دن بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سب کے سب باہر کے جاسوس ہیں اور نورتن کے اندر شیعہ موجود تھے. تو اکبر کہتا ہے کیسے ثابت کرو؟ کہتا ہے بہت آسان سی بات ہے، آپ کہیں شیعہ ایک طرف ہو جائیں، ہندوستانی ایرانی ایک طرف ہو جائیں اور ہندوستانی ایک طرف ہو جائیں. وہ حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی ایران سے آئے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں ہندوستان والے، دیکھتے ہیں جتنے ایران سے آئے ہیں سارے شیعہ ہیں اور جتنے ہندوستانی ہیں سارے کے سارے سنی ہیں. وہ کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ سارے کے سارے ایران کے جاسوس ہیں اور یہ آپ کے کورٹ میں موجود ہی اس لیے کہ یہاں جاسوسی کرتے ہیں، صفویوں کو بتاتا ہوں، صفوی ہمارے خلاف آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھنکنگ دیکھ رہے ہیں آپ کہ شیعہ جیسے ہی قدرت حاصل کرتا ہے فوراً اس کو نظر میں لایا جاتا ہے کہ یہ اقلیت ہے، قدرت آ رہی ہے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اب اس بات کو آپ کہیں گے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ذرا اس کو استعمال کیجیے. ہماری حماقتیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات سیاست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کتنا زیادہ اپنے آپ کو پاکستان سے بیگانہ بنا دیتے ہیں. یعنی ہمارا رجحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ لگتا ہے پاکستان کسی اور کا ملک ہے، ہمارا ملک تو ہے ہی نہیں. خود تو خود لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ کیوں کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کی سیاسی مسئلے کہیں اور سے بازار. بارہ سے اس تاریخ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو ایک شاہد بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تیسری چیز جو اس جذباتی لگاؤ کو استعمال کر رہی تھی، یعنی اس جذباتی لگاؤ کا باعث بن رہی تھی مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے شدید جذباتی لگاؤ کا، وہ اکثریت کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تھوڑا فارسی اردو مکس کر کے، کیا اندرونی رجحان، اس کی تفصیل توضیح دیتا ہوں. اندرونی رجحان آئسولیشن، آپ کو اگر تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیں تو یہ اچھا. دیکھیے ہندوستان کے مقابلے میں مسلمان ہمیشہ اکثریت میں رہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ جیسا 800 سال تو انہوں نے زندگی گزاری وہ اقلیت میں رہے، میں نے اکثریت میں نہیں کہہ دیا اقلیت میں رہے. تو یہ جو مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت میں تھے اس نے خود بخود اہل تسلم کے اوپر برا اثر ڈالا. دیکھیے اگر آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں آپ ہی آپ ہیں اور کوئی مخالف نہیں ہے، خاص کر اکثریت مخالف نہیں ہے، تو آپ بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک اکثریت مخالف کے سامنے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو خود با خود بہت ساری چیزوں میں آپ حساس ہو جاتے ہیں، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ آپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں سینسیٹیو نہیں ہوا تو میں میری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، میں اکثریت کے اندر مل جاؤں گا. بالکل وہی کام رشیوں کے ساتھ ہوا، سنیوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا اور شیعوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. یعنی سنی ہندوؤں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بات ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے جو دوسرے معاشرے والے جذباتی نہیں ہوئے. عرب معاشرے کے اندر جائیں اس کے اوپر کوئی جذباتیت نہیں ہے، لیکن یہاں والا مسلمان بہت زیادہ جذباتی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہندوؤں کا ڈر تھا کہ کہیں ہندوؤں کے سامنے میری آئیڈینٹی لوز نہ ہو جائے. شیعوں کے ساتھ بھی ایسے تھا، شیعہ جب ایک اکثریت مخالف کو دیکھتا تھا تو خود بخود اپنی بعض ایسی چیزوں کو جو اہمیت کی حامل نہیں تھی اس کے اوپر حساس ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ کہیں لوز نہ ہو جائے. اب آپ دوسرے معاشروں کے اندر جائیے، بہت زیادہ سی بات ہے، آپ بالکل یہ ایران میں چلے جائیے، ایران میں آپ جا کے دیکھیے تصدیق کا اتنا احترام نہیں ہوگا. ایران میں آپ جا کے دیکھیے بہت ساری ان چیزوں کا اتنا احترام نہیں ہوگا جتنا آپ پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھے یا برے غلط صحیح تو مجھے کوئی خاص سروکار اس وقت نہیں ہے، صرف میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جو شدید جذباتی لگاؤ شیعہ پاکستانی کے اندر پایا جاتا ہے، پاکستانی شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ شدید جذباتی لگاؤ آپ ایرانی شیعہ کے اندر نہیں دیکھیں گے. صحیح ہے، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے اپنی آئیڈینٹی کے لیے یہی کچھ ہے. اچھا، کیا شیعہ پاکستانی نماز پہ بھی اتنی تعجب کرتا ہے جتنا سنی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ نماز کو اپنی آئیڈینٹی نہیں سمجھتا، کہتا ہے یہ تو میری آئیڈینٹی کو لوز کرا دے گی. لہٰذا جب آپ نے یہاں پر نماز پڑھوائی جلوس کے اندر تو شیعہ مخالف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نماز پڑھوا رہے ہیں اور نماز مسلم پڑھتے ہیں، ہم تو عزاداری کرتے ہیں. تو شیعہ کے اندر یہ ٹینڈنسی رہے گی، اور ہر اقلیت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اکثریت کے مقابلے میں آتی ہے تو اپنی غیر غیر اہم چیزوں کے اوپر بھی حساس ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہماری آئیڈینٹی ختم نہ ہو جائے. سنیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, سنی بھی اپنی چیزوں کے اوپر حساس ہو گئے, لہذا نہایت معمولی تبدیلی کو بھی انحراف تصور کرتے تھے. اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ میل ملاپ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ فضا ہوتی ہے جس کے اندر فرقہ واریت بالکل کھڑی ہو کے تیار ہو جاتی ہے کہ آپ جب چاہیں فرقہ واریت کے چولہے کو بھڑکا سکتے ہیں. تو پہلا بنیادی فیکٹر جو پاکستان کے اندر گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر شدید جذباتی لگاؤ پایا جاتا ہے. اس شدید جذباتی لگاؤ کے یہ تین بنیادی عوامل. اب آئیے دوسرے فیکٹر کی طرف. دوسرا سبب جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کیجیے کہ میں نے آپ کو کہا پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذبات لگاؤ. اچھا اسلام سے تو شدید جذبات لگاؤ ہے, تو اسلامی رہنماؤں سے کیسا لگاؤ ہے؟ دیکھیے اگر آپ فرض کیجیے آپ فزکس پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ فزکس کے پروفیسر کو بھی پسند کرتے ہیں. اگر پاکستان کے مسلمانوں کے اندر اسلام قائم رہے گا. اب یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اسلام سے اپنے لگاؤ کو محفوظ رکھا, اتنا ہی مولویوں سے بھی لگاؤ رکھا, لیکن یہاں پر ایک تضاد کا شکار ہوا. وہ یہ کہ مولویوں سے جو لگاؤ تھا وہ لگاؤ ہی رہا, اوکلائیت اس کے اندر بھی نہیں آئی. جس طرح یہاں شدید جذبات کے لگاؤ ہے اوکلائیت نہیں ہے, تو مولویوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی کیا ہو گیا, بس اسی شدید جذبات لگاؤ کے اندر ہی باقی ہے, اس کے اندر کوئی اوکلائیت نہیں آئی. تو دوسرا عامل جس نے فرقہ واریت کا ماحول فراہم کیا وہ مذہبی رہنماؤں کی, اس کو میں کیا مثلا لکھنا چاہیں گے, مذہبی رہنماؤں کی کمزوری, اس کو میں ابھی تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے. پاکستان کا مسلمان شدید جذبات میں لگاؤ کا شکار ہے, لیکن مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی اپنے لگاؤ کے اندر باقی رکھتا ہے. لہذا اب ایک داستان آپ کو چھوٹی سناؤں گا. سندھ میں ہمارے دوست ہوا کرتے ہیں, شیعہ ہیں, عالم جی نے وہاں پر کیا نا, یہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری مسجدوں کے اندر علماء میں نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہوتا, ان کی مسجدوں کے اندر بھرے پڑے. تو بہت سارے انہوں نے باتیں کہیں, مین جملہ یہ بھی تھا کہ بھائی وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک عالم دین نماز پڑھایا کرتے تھے پہلے تو سمند تھے, وہ نماز پڑھاتے تھے تو انہوں نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ باہر سے غلط حرکت کی کسی لڑکے کے ساتھ. اب جناب کیا ہوا, وہ لوگ جب نماز پڑھنے پہنچے تو ان کو پتا ہوا کہ مولوی نے یہ کام کر دیا, انہوں نے پکڑ کے مولوی کو خوب مارا, مار مار کے اس کا حلیا بگاڑ دیا, خود بھی تھک گئے اور وہ بھی ظاہر وقت بھی اثر ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ اثر کا وقت آ گیا تو اس کو کہا کہ کھڑا ہو نماز پڑھا جلدی سے. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے, یعنی ایک طرف تو یہ کہ شدید جذبات میں لگاؤ, دوسرا مسئلہ یہ کہ مذہبی رہنما بیکار ہے, مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو لگاؤ بس لگاؤ لگاؤ ہے, ان کی کوئی ہدایت نہیں ہے, ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو کیا ہو گیا کہ موب بن گیا پاکستان کا مسلمان, موب بن گیا. لگاؤ اس کا اسلام سے ہے, اس کو سیاست سے شاید جتنا کوئی تعلق نہیں جتنا اسلام سے ہے, لیکن اسلام میں کوئی ہدایت دینے والا ہے نہیں. رہنما جو ہے وہ سستی کا شکار ہے, رہنما کمزوری کا شکار ہے. تو خود با خود ایک عجیب صورتحال بن گئی. اب بالکل ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے میں اسلام کو پسند کر رہا ہوں, جیسے کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, میں اسلام کو تو پسند کر رہا ہوں لیکن اسلامی رہنمائی کس سے حاصل کروں یہ مجھے کچھ نہیں پتا. ایک آدمی آتا ہے مجھے ایک طرف لے جاتا ہے, میں گھر کے بارے میں پھنس جاتا ہوں. ایک اور آدمی آتا ہے اسلام کا نام لے کے مجھے سیاست میں لے جاتا ہے, میں جناب نظام مصطفیٰ لانا شروع کر دیتا ہوں. ایک اور آدمی آتا ہے مجھے اسلام کے نام پہ کہنا اور لے جاتا ہے, میں کچھ اور کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ جو عامل تھا کہ مذہبی رہنماؤں کی گرفت نہیں اپنے معاشرے کے اوپر, یہ خود بخود فرقہ واریت کا باعث بن گیا, اس کی سیاسی وجوہات بھی تھی. اب ظاہر کرتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کی مسئلہ آج ہندوستانی کے اندر ہے تو وہ جناب کیا کرے گی, جو کل ہو گیا کہ ایک سیاسی شخصیت ایک مذہبی شخصیت کو پکڑ کر منعقد کیا اور اب کچھ نہیں معلوم کہ اس شہر کے اندر کیا ہونے والا ہے, ممکن ہے فرقہ واریت پھیل جائے, ممکن ہے نہ پھیل جائے. تو یہ دوسرا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی فضا کے لیے ایک گراؤنڈ فراہم ہو گیا, وہ یہ کہ مذہبی رہنما یہاں کے کمزور ثابت ہوئے.
یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ دوسرے علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہوا. مثلا برسوں جب عراق کے اندر چلے جاتے ہیں، ایران کے اندر چلے جاتے ہیں، حتی مصر کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے اندر، تو وہاں مذہبی رہنماؤں کی قبریں گرفت پائی جاتی ہے، وہاں پر مذہبی رہنماؤں کا تھوڑا ہولڈ پایا جاتا ہے. اتنا بہرحال میں کہوں گا رسوا نہیں ہوئے جس طرح سے پاکستان کے اندر ہمارے مذہبی رہنما رسوا ہوا. اچھا اس کے اسباب کیا، کیوں مذہبی رہنما ایسے ہو گئے؟ پہلا بنیادی سبب تو یہ کہ لگاؤ جذباتی تھا، لہٰذا یہاں پر بھی جذباتی ہی رہے گی، ان سے ان کو کوئی تعلق نہیں. لیکن اب کچھ اور اسباب بھی ہیں، وہ ان میں سب سے اہم مدارس کی کیفیت، یعنی یہ وہ باتیں جو دونوں چیزوں میں استعمال کی جاتی ہیں. یعنی اگر ہماری کوئی بات سنیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علماء کو خراب کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں علماء کی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے، دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق مدارس سے ہے، کچھ بھی ہو یہ مدارس، کچھ بھی ہو میں بھی مدرسوں کا ہی، میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس کلاس سے علیحدہ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن لہٰذا میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ چاہے میں پی ایچ ڈی کروں یا نہیں کروں، مجھے کوئی یونیورسٹی کی ڈگری کا ٹائٹل دیا جائے، میں اپنے نام جا کے مولانا ہی لگانا چاہوں گا، البتہ اس کی اہمیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ایک اور مطلب. تو مدارس کی کیفیت جو ہے وہ خراب، اس مدارس کی خراب کیفیت کی وجہ سے خود بخود فرقے والوں کے لیے ماحول فراہم ہو رہا ہے. مدارس کی خراب کیفیت کی وجہ وجوہات میں فرقہ وارانہ نصاب اور خود مدارس کی ماہیت اصل میں خراب ہے. یعنی پاکستان اور دوسرے پاکستان اور برصغیر کے علاقوں میں جو مدارس تشکیل پائے وہ معمولاً فرقہ وارانہ مدارس ہیں، ان کے اندر اسلام کی حقانیت کم اور فرقہ وارانہ تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہرحال یہ خرابی ایجاد ہو رہی ہے. البتہ یہ کہ انقلاب سے اسلامی کے بعد ٹینڈنسیز تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، مدارس کے اندر بھی چینج آنا شروع ہوئی ہے، اور یقیناً شیعہ مدارس کی حالت بہت بہتر ہے اہلِ تصنن مدارس. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات کہہ کے پچھتانا پڑتا ہے بعد، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہمارے یہاں جو مثلا کراچی میں مدارس ہیں، پاکستان کے اندر مدارس ہیں، سب فرقہ وارانہ مدارس، ان کو بند کر دینا چاہیے، جیسے کہ مثلا نواز شریف نے ایک دفعہ یہ بات کہی، میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے مدارس کا کہ جو ملتا تو اسلام کو تقویت ملتی پاکستان کے اندر. ہمارے یہاں شیعہ مدارس کی تو بات ہی نہ کریں، مثلا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں پہ حساب کر رہے تھے کہ بھائی کتنے طالب علم ہوں گے ہمارے پاس کراچی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ اہل تصنن کے ایک مدرسے میں آ جائیں، اتنے بھی کہ اہل تصنن کے ایک مدرسے کا مقابلہ کر سکیں. یعنی اہل تصنن کا ایک مدرسہ جو تورنگی کے اندر ہے، اس کے اندر جو مصدقہ لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ 7,000 سے کم نہیں ہے، 7,000 سے کم طالب علم نہیں ہے، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم 350 تو ایران کے بلوچستان کے ہیں. اب یہ 350 کی فکر بھی بہت کم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے زیادہ بھی بیان کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کل مدارس کے اندر بھی ملا لے کوئی تعداد نہیں بنتی. تو مدارس کی معمولاً جو خراب کیفیت اہل تصنن کی طرف سے ہے، اور یہ چیز خود بخود پھر کباری کی طرف لیتے چلی گئی. اس کے اندر اور بھی باریکیاں ہیں کہ مدارس کی مثلاً ایک فیکٹر جو تھا مدارس کی مالی کیفیت کا، دوسرا مدارس کی معاشرتی حالت، یعنی طالب علم جو دینی طالب علم ہے اس کو معاشرے میں کس انداز سے دیکھا جاتا ہے، جب اس کو آپ اگنور کریں گے تو خود بخود وہ ایک ایسا کام کرے گا کہ آپ اس کو امپورٹنس دیں، یا تو پھر کباریت میں انوالو ہوگا تاکہ اب آپ اس کو امپورٹنس دیں. مثلا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، فضل جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام کے اندر کم سے کم دو گروپ موجود ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے اندر بھی ایک دو گروپ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اندر شاید زیادہ ہی ہیں. اگر اہل تسلم کے اندر فرقہ واریت ختم ہو گئی تو کیا ان کی کوئی امپورٹنس باقی رہے گی؟ یعنی علیحدہ علیحدہ باقی نہیں رہیں گے. اگر دیوبندی بریلوی نزدیک ہو گئے تو یہ دو پارٹیاں علیحدہ علیحدہ جو اس وقت سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں ظاہر وہ باقی نہیں رہیں گی، کیونکہ سیاسی مسئلہ اسی کے اندر رہے گی کہ اہل تسلم کم سے کم نزدیک نہ ہو. تو یہ ایک اور بنیادی فیکٹر تھا، اس کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں. اور تیسرے چیپٹر سے ایک اور چیز جو پاکستان کے اندر موجود تھی، جس نے پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے وسیع گراؤنڈ فراہم کیا، وہ مذہبی انحرافات. پاکستان برصغیر یعنی مجموعی طور پر وہ فضا رہی جہاں پر مذہبی انحراف کے لیے گراؤنڈ بہت وسیع تھا، یہاں پر بہت امکانات تھے کہ یہاں پر مذہبی لحاظ سے انحراف پایا جائے. البتہ ایک ایسی اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے آپ سرچ کروں گا، آپ ان مسائل کا جائزہ لیجیے جن کے اوپر فرقے وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں، ان مسائل کا جائزہ لیجیے جن کے اوپر فرقے وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں. آپ معمولاً وہ مسائل دیکھیں گے جھگڑوں کی بنیاد بنتے ہیں جن کا اصل شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. معمولاً وہ مسائل فرقہ وارانہ اختلافات کا باعث زیادہ بنتے ہیں کہ جن کا اصل شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا کوئی فرقی چیز ہوتی ہے یا اصل انحرافی چیز ہوتی ہے، یا کوئی فرقی چیز ہوتی ہے یا کوئی انحرافی مسئلہ ہوتا ہے. اب اس میں وہ یہی ہے کہ یہاں سے جذباتیت کیوں نہیں رکھے گا، پہلا فیکٹر آپ اس کا شکار نہیں ہو جاؤں گا جذباتیت نہ آ کے بہرے تو آپ مجھے یہاں باہر نہیں نکلنے دیں گے، مصیبت ہو جائے گی میرے لیے. اچھا میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے تھیسس پارٹی میں لکھا تاکہ پاکستان میں کوئی پڑھ ہی نہ سکے، بعد میں میرے لیے مصیبت بنی. لیکن یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اتنے کھلے عام کہنا کہہ رہا ہوں. تو ہم لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، اہل تصنف کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر سنیوں کے ساتھ اور سنی اپنی ان چیزوں پر شیعوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کا ان کے اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کمتر تعلق ہے. مثلا فرض کیجیے ہم اس بات پہ جھگڑیں گے کہ مثلا فرض کیجیے ہمارے جلوس کا روٹ کیا ہوگا، جلوس اصل روٹ بھی اصل ہے نہیں، روٹ اصل نہیں کا، لیکن ہمارا جھگڑا اس بات کے اوپر ضرور ہوگا. یا مثلاً فرض کیجیے علم کو کس انداز سے بھجایا جائے، کس جگہ پر علم نکالا جائے، اس قسم کی چیزوں کے اوپر جھگڑا ہوگا. بہت کم تھا مثلاً آپ نے خود شیوں کے اندر دیکھے، شیوں کے اندر کس بات کا جھگڑا ہوتا ہے، مثلاً اس بات سے عید کس دن منائی جا رہی ہے، ارے بھائی کہ یہ اصل شیعت ہے کہ عید کس دن منائی جا رہی ہے، یہ فرض کرو اگر ایک نے 30 دن رکھا یا ایک نے 29 دن رکھا تو کیا شیعت بگڑ جائے گی، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ جھگڑا ہوگا. تو یہ ایک مسئلہ تھا، مذہب کے انحرافات خود بخود ماحول فراہم کر رہے تھے کہ ان کے اوپر جھگڑا قائم ہوتا رہے. اب یہ کہ مذہبی انحرافات یہاں اس میں کیوں ہیں، بھائی دوسرے علاقوں کے اندر بھی مذہب کا وہاں پر بھی انحراف ہونا چاہیے، ایران کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، دوسرے علاقوں کے اندر بھی مذہبی انحرافات ہونے چاہیے تھے، کہ یہاں پر اتنے زیادہ مذہبی انحرافات کیوں ہوئے. مذہبی انحراف جانچنے کی ایک بہت چھوٹی سی میں آپ کو معیار دوں گا، بجے کہ آپ اپنے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے سنیوں کے اندر چاہے شیعوں کے اندر، اس کا مقاعدہ کیجیے اسی فرقے کے مرکز سے، تو آپ کو نظر آ جائے گا منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے. یعنی آپ مثلا فرض کیجیے اہل تسنن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ ان کو لے کے جائیے مصر کے جامع اظہر میں یا سعودی عرب کے مثلا فرض کیجیے کسی جگہ پر، آپ ان کا مقاعدہ کر کے دیکھیے کہ بھائی تم ان سے دور ہو یا ان سے نزدیک ہو. اسی طرح اپنے تشیع کو لے جائیے شیعہ کے مراکز کے اندر اور وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ آیا ان سے دور ہوئے یا ان سے نزدیک ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی. پہلی چیز جو برصغیر کے ماحول میں مذہبی انحرافات، اب اگر آپ انحراف نہیں کہنا چاہتے تو تھوڑا سا کوئی نئی چیز استعمال کر لیں، تھوڑا سا ملائم کوئی لفظ استعمال کر لیں، جس کا تو پہلی چیز جو بات کہیں وہ علمی مراکز سے دوری ہوئی. برصغیر علمی مرکزوں سے بہت دور، علمی مراکز سے بہت دور تھا، جس کی وجہ سے معمولاً یہاں پر انحرافات ایجاد ہوتے رہے اور ان کو چیک کرنے والے لوگ بہت کم تھے. یہاں پر علمی مرکز نہیں بن سکے، مدارس رہے، اس کا گپتا مدارس سے جن کو تاریخ کے اندر ذکر بھی ہے، لیکن اس طرح سے بہت وسیع مراکز ہوں جو ہندوستان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں وہ نہیں بنے. ان نہ بننے کے نتیجے میں ان مراکز مذہبی انحرافات کا مقابلہ کرنے والی چیز جو ہے وہ قائم نہیں ہو پائی. لہٰذا اگر کوئی ایک انحراف آتا تھا تو وہ انحراف پھیلتا چلا جاتا تھا. خاص کر کے دوسرا عامل بہت مؤثر رہا، ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارا، یہ جو ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا تھا اس نے ہم دونوں کو بھی شدت متاثر کیا، یعنی اہل تسنن اہل تشیع دونوں کو متاثر کیا. اس نے شیعہ مراسم کے اوپر بھی اپنا اثر رکھا اور اہل تسنن مراسم کے اوپر بھی اپنا اثر رکھا. اس کو آپ اگر اس بات کو دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر کم و بیش تھوڑا سا تعظیم کے ساتھ، یعنی میں ان کی ہر بات قبول نہیں کروں گا، اس عزیز احمد کی کتاب ہے برصغیر میں اسلامی کلچر، اس کو ضرور دیکھیے برصغیر میں اسلامی کلچر. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے جو کچھ لکھا وہ صحیح لکھا، لیکن کافی حد تک صحیح لکھا. یہ اسی کتاب کا ٹرانسلیشن ہے، اسلامک اسٹڈیز ان انڈین انوائرمنٹ، میں نے دیکھا اس کو اردو ترجمہ بھی موجود ہے. جی برصغیر میں اسلامی کلچر، اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر اسی بات کا رکھا. ٹھیک ہے، تو دوسری چیز جو انحراف کا باعث بن رہی تھی وہ ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، یہ خود بخود انحراف ایجاد کر رہا تھا، علمی مراکز موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے انحراف پھیلتے چلے گئے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. تیسری چیز جو بعد میں جا کر بہت اہم ثابت ہوئی وہ مذہبی رہنماؤں کی عوام پسندی، مذہبی رہنما بجائے گئے کہ لوگوں کے رہبر بنے، لوگوں کے مقلد بنتے گئے، اور آج بھی صورتحال کم و بیش موجود ہے. وجہ کہ مذہبی رہنما کا ایک خاص رول ہوتا ہے. وجہ کہ جب بھی مذہب کو منحرف ہوتے دیکھتا ہے اپنے آپ کو سامنے لے کے آتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ یہاں پر آپ نے انحراف کیا. لیکن برصغیر کے اندر متاسفانہ یہ نہیں ہوا. یعنی اگر لوگوں نے کوئی انحراف کیا تو مذہبی رہنما اس ڈر سے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو لوگ مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اس نے اس انحراف کو اور قبول کر دیا اور اس انحراف کو اور آگے بڑھا دیا. بس اگر ہمارے ساتھ جیسے آپ ہمارے ذاکرین کے اندر کم و بیش حالت جو ہے وہ بعض ذاکرین کے اندر ملاحظہ کریں گے کہ اگر وہ دیکھیں گے مثلا لوگ فلاں چیز سے خوش ہوں گے تو اس چیز کو ضرور کہتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. تو یہ جو مذہبی رہنماؤں کی عوام پسندی تھی یہ خود بخود ایک اہم فیکٹر بن گیا کہ مذہبی انحرافات ہوتے رہے اور ان انحرافات کا مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا. اب یہ جو مذہبی انحرافات تھے یہ کچھ عقائد کے اندر بھی آئے, مراسم کے اندر بھی آئے, جو رسومات ہو رہی تھی ان تمام کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. نتیجہ یہ کہ یعنی یہ جو تین عوامل میں نے آپ کے سامنے دیے ان کے نتیجے میں پاکستان برصغیر کے علاقے میں اور بعد میں ظاہر پاکستان اسی برصغیر کے حصے میں بنا, اس میں ایک اسپیشل گراؤنڈ بن گیا جو دنیا کے کسی علاقے میں نہیں تھا کہ یہاں پر سرسواریت جو ہے وہ پھیلے پھولے اور آگے بڑھتی چلی جائے. اچھا وہ جو جذباتی لگاؤ ہے وہ آج بھی باقی ہے, مذہبی رہنماؤں کی جو ضعف ہے کمزوری ہے وہ آج بھی باقی ہے. مذہبی انحرافات اگر کہیں کہ نئے نہیں بن رہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ نئے نئے بھی آتے جا رہے ہیں, کم سے کم پرانے والے بہت اچھے طریقے سے آج بھی باقی ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ فرقہ واریت مستقبل قریب میں ختم ہو جائے گی میرے خیال میں یہ خوش بینی کی علامت ہے, اور ابھی فی الحال نیئر فیوچر میں ایسی کوئی چیز حاصل ہونا ذرا سا مشکل کا نام. البتہ کل ہم ان عوامل کا جائزہ لیں گے جس کو ہم متوسط عوامل کہتے ہیں, ادھر کچھ تعدیلات ممکن ہیں, یعنی وہاں پر کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید نیئر فیوچر میں فرقہ واریت کو استعمال کر کے جو لوگ اپنی مصلحتوں کو حاصل کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے گی, تو شاید اس لحاظ سے پاکستان میں فرقہ واریت قدرے کم ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی یا ختم ہونے والی ہے, میرے خیال میں ان تین عوامل کو دیکھتے ہوئے جو تینوں کے تینوں ابھی بھی اپنے قدرت کے ساتھ باقی ہیں, میرے خیال سے ایسی کوئی چیز حاصل ہونے والی ہے. البتہ مستقبل کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے صدر صد کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کل انشاءاللہ جب تھوڑا بہت جائزہ لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے عرض کر پائیں گے. صلوات پر جی محمد و آل محمد. اچھا بعض چیزیں دیکھیے, میں آپ پہلے دن سے آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ بات کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں, قرآن کریم کی آیتوں کو بھی ٹیڑھا کر سکتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے, بحث کریں سلجھنے کے لیے الجھنے کے لیے نہیں. اسی طرح میں آپ سے کہوں گا سننے سنیں سمجھنے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں. اگر آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ لڑنا ہے تو لڑنا تو بہت ہی آسان ہے, وہ تو آپ ہر چیز کو بنیاد بنا کے لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ سمجھنے کی کوشش کریں, جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ مفت میں مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی, میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی تھی, کافی مطالعہ کیا تھا. خدا جانتا ہے کہ اچھا جب میں لکھ رہا تھا اور میں خاص کر شاہ ولی اللہ مجد الافغانی کے بارے میں لکھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں بہت ناامید تھا کہ کبھی شاید ہی اتنی میں جرت کر پاؤں یا موقع ملے مجھے کہ میں کھل کر اس بات کو کہیں کہہ پاؤں. لیکن یہ کہ بہرحال موقع مل گیا اور ہم نے کہہ بھی دیا. آپ ظاہر شاہ ولی اللہ کے مجد الافغانی کے بارے میں حساس نہیں ہوں گے, تو سنیے حساس ہوگا وہ بعد میں ہم سے پوچھے گا. لیکن یہ کہ آپ جو حساس ہو سکتے ہیں مثلا شاید مدارس کی کسی بات کے بارے میں آپ حساس ہو سکتے ہیں یا مذہبی انحرافات کے بارے میں جو میں نے عرض کیا اس میں شاید کچھ حساس ہو جائیں, لیکن رضوان صاحب سوچ سمجھ کے کام کیجئے اور دیکھیے کہ یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں. بہرحال اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں یہاں پر بالکل اچھی طرح تیار ہوں.
صاحب آپ نے جو یہ تمام جو کرائٹیریا بتایا سب کانٹیننٹ کا بتایا تھا, تو سب کانٹیننٹ پہ یہ جو فرقہ واریت ہے پاکستان میں کیوں سب سے زیادہ اثر انداز ہے, جیسے انڈیا جو موجودہ انڈیا ہے اس میں آپ بالکل دیکھیں اور اسی طرح سب سے زیادہ کم بنگلہ دیش آج جو ہے اس وقت بنگال کا وہ کچھ نہیں ہے.
آپ اس میں اس سلسلے میں دوسرے ایلیمنٹ کو نظر میں رکھیے گا جو پہلے فیکٹر کے سلسلے میں میں نے کہی تھی. پہلے فیکٹر میں دوسرا ایلیمنٹ تھا ہمارا قدرت شیعوں کی, ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا کہ اس اسٹرکچر سے باہر نہ نکلوں, اس اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے سوالوں کا جواب دوں.
کہیں پر بھی جہاں شیعوں کی قدرت احساس کی گئی وہاں پر قبائلیت ہونا شروع ہو جائے گی. بنگلہ دیش کے اندر شیعوں کے پاس ایسی کوئی قدرت نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر شیعہ کسی اقلیت میں اتنے مائن مائنورٹیز کے اندر ہیں کہ وہ کسی حساب میں ہی نہیں آتے. اور پاکستان کے اندر یہ کہ یہ توازن تھوڑا سا اوپر ہے, یعنی پاکستان کے اندر اچھا جو کہتے ہیں 30% 35% ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. میرا اپنا خیال نہیں ہے 30-35, ہم میرے خیال میں بہت اچھی اگر اسٹیٹسٹک اپنی طرف سے بھی لگائیں تو 20-25 کے اندر ہوں گے. اس سے زیادہ ہونا ذرا مشکل ہے. میرے خیال میں بعض 20 کو بھی پسند نہیں کریں گے, مشکل ہے کہ 20 بھی ہوں, لیکن باہر 20-25 لگا لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہاں والے جو شیعہ تھے وہ اقتصادی لحاظ سے تھوڑا سا مضبوط تھے, مراکز انہوں نے بات قائم کیے تھے, بنگلہ دیش کے اندر ایسے وسیع مراکز بڑے شہروں کے اندر قائم نہیں ہوئے. تو اس یہ عامل تھا کہ جو اس کے وہاں پر سرکاری کو کم کر گیا. جہاں تک ہندوستان کا مسئلہ ہے تو وہاں پر مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ ایک تھرڈ پرسن کے سامنے ہے, تھرڈ پرسن کے پاس, یعنی ہندوؤں کے پاس ہے. جیسے ہندوؤں کے پاس ہے ایک پازیٹو چیز آ گئی جو فرقے بارے کو کم کر رہی ہے, وہ یہ کہ ہم تم دونوں کا مشترکہ دشمن سامنے ہیں, تو اگر لڑو گے تو مرو گے. تو یہ خود بخود فرقے بارے کو کم کی. لیکن ہم مسلمان اتنے عقل مند ہیں کہ اس کے باوجود لڑے. آپ لکھنؤ کے اندر جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حشر ہوا, کس طرح آزاداری کے اوپر دسوں سال پابندی لگی رہی, تو وہاں پر بھی کم نہیں تھا, وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک کی فضا قائم تھی. فرمائیے
جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیجیس بھی ہیں, مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان, اس میں بہرحال آج بھی ان کا جو انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو جماعت اسلامی کم ہے اوور آل پاکستان کے اندر, بلکہ جماعت اسلامی کا تو بیونڈ پاکستان بھی ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر بھی کچھ اثر نظر آتا ہے. تو جماعت اسلامی کہاں پر ایڈجسٹ ہوتی ہے, یعنی کیا یہ بیونڈ بفور دا انڈیپینڈنس اس کا وجود ہو گیا تھا, بعد میں ہوا تھا, اور اس کا تعلق اہل حدیث سے ہوگا, بریلیوں سے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟
صحیح ہے, جماعت اسلامی ماڈریٹ کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی. یعنی وہ جو میں نے ندوۃ العلماء کا نام لیا, میں نے کہہ رہا جماعت اسلامی ندوۃ العلماء کی بہن ہے, ان کی دی ہوئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی ہول اینڈ سول مولانا ابوالعلیٰ مودودی کے ذریعے سے یعنی اسٹیبلش ہوئی, قائم ہوئی اور آگے بڑھی. ابوالعلیٰ مودودی کے بارے میں ہمارے باز ایرانی لکھتے ہیں دیوبندی سے, بعید ہے کہ وہ اس طرح جس طرح دیوبندی بریلوی کی کلاسیفیکیشن ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو پائیں. ان کو میں نے اپنے تھیسس کے اندر لکھا تھا کریٹیکل اسٹڈیز. ابوالعلیٰ مودودی کو نہ میں بریلوی سمجھوں گا نہ میں دیوبندی سمجھوں گا, بلکہ کہوں گا ایک انتقادی مطالعے کے نتیجے میں ایک شخصیت بنی تھی, انتقادی مطالعے کے نتیجے میں. تو سنیوں کے اندر انتقادی مطالعے کا ایک جو رجحان تھا وہ مولانا ابوالعلیٰ مودودی کے ذریعے سے پنپ گیا اور ایک اس پارٹی کو تعمیر کر گیا. اور البتہ یہ ماڈریٹ تھا, یعنی اس کے اندر اگر آپ اس کو سر سید سے نزدیک کرنا چاہیں تو شاید ممکن رہے گا یہ, لیکن سر سید نے کافی تعدیل کرنی پڑے گی. سر سید بہت زیادہ ماڈریٹ ہو گئے تھے, ابوالعلیٰ مودودی اتنے نہیں تھے. تو یہ ہے کہ اس بریلوی دیوبندی کانسیپٹ کے اندر نہ لائے, وہ ایک علیحدہ چیز تھی, کریٹیکل اسٹڈی کا نتیجہ تھا جو کافی حد تک ماڈریٹ ہو گیا تھا ان دونوں سے, ان سے تھوڑی سی علیحدہ مسئلہ تھا.
یہ بیچ میں واسطہ بن رہے گا,
یعنی اگر آپ واسطہ کہیں گے تو آپ سمجھیں گے دیوبندی بریلوی کے درمیان, نہیں ان سے اوپر ہو سکتا, جس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا سا اوپر رکھا اور اس میں نہ پھنسنے کی کوشش کی.
ارے سر, دوسرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بتایا جذباتی لگاؤ کا, تو یہ جذباتی لگاؤ اگر اتنا شدت کے ساتھ ہے تو ہم نے شاید اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کسی بھی الیکشن کے اندر جو مذہبی جماعتیں ان کو ایسی کوئی
بڑی کامیابی نہیں,
ہمیں بھی اصل نہیں. بالکل یہ جذباتی لگاؤ اگر اس حد تک ہے کہ مولوی اگر کہے کہ یہ کرو اور وہ کر دیں تو اس کے بعد یہ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کے اندر کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کم ہے.
اتفاقا میں جو آپ دوسرا فیکٹر ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوسرا میں نے فیکٹر کہا مذہبی رہنما پھر بھی کمزور ہے, مذہبی رہنما پھر بھی کمزور, یہ تو جذباتی لگاؤ ہے. یعنی ایک طرف سے لاٹھی پیٹے جا رہا ہے کہ میں اسلام کی حمایت میں کھڑا ہوں, اپنا سینہ پیٹ رہا ہے کہ میں اسلام کے لیے کھڑا ہوں, جب اسے کہتے ہیں بھائی اسلام کے لیے کھڑو تو کودو پھر پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرے بناؤ, وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لاہور میں بے نظیر صاحب جب تشریف لائیں, یہ اپنے جاؤزہ کے زمانے میں بے نظیر آئیں کہیں, تو ان کا بڑا شدید استقبال ہوا, بے نظیر کا لاہور کے اندر بڑا استقبال ہوا. اس سے کچھ عرصے پہلے آیا خامنہ ہی ہو گیا جو ان کا بھی اتنا ہی شدید استقبال ہوا تھا, تو بی بی سی نے کمنٹ کیا کہ اس قوم کا کیا ویرائٹی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بے نظیر جو ہاف اسکرٹ پہن رہے تھے منی اسکرٹ پہن رہے تھے لندن میں, اس کا بھی انہوں نے اتنے ہی پرجوشی کے ساتھ استقبال کیا جتنا انہوں نے خامنہ ہی کا, آیت اللہ خامنہ ہی کا کیا. تو یہ ہے پاکستان کی عوام جو ہے اسلام کے لیے لیکن جذباتی, لہٰذا جہاں اس کے جذبات کام کر جاتے ہیں وہ کود جاتا ہے, جہاں کام نہیں کرتے وہ نہیں کودتا. جماعت اسلامی آپ خود قبول کرتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے,
اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کتنے ایم این اے ایم پی اے اس کے ہیں؟ کوئی بھی سینٹ میں کتنا ہے؟ کوئی بھی جمعیت علماء اسلام کے اس سے زیادہ ہے؟ جمعیت علماء اسلام میں بالکل جا کر ٹھیک ان لوگوں کے کام کیا جو کچھ بھی نہیں سوچتے، جا کے وہ پہاڑ پہاڑ اور ادھر ادھر جا کے انہوں نے کام کیا، تو کیا ہے کہ ہر دفعہ ایک دو سیٹیں تو سینٹ کے اندر آئی جاتی ہیں ان کے پاس، تو یہ ہے یہاں پر جذباتیت. لہٰذا اچھا جماعتوں کے پاس ایک اور چیز بھی ہے جو ہماری تحریک کے پاس بھی ہے، اسٹریٹ پاور. اسٹریٹ پہ لا سکتے ہیں، اسٹریٹ پہ لے آئیں گے. انتخابات میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ ایک عجیب پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ جذباتی کیفیت ہے کہ جو ان کو کہیں سے کامیاب کرتی ہے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ناکام کر دیتی ہے. اچھا جی معاف کریے، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ایشو بنانے کا مسئلہ ہے یہاں پر. یعنی اگر آپ ایشو بنا گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، آپ ایشو نہیں بنا پائے آپ ناکام ہو گئے. تو اگر آپ نے اسلام کو ایشو بنا لیا تو آپ کی میں عرض معذرت کروں گا کہ بی بی سی نے ایک اور میں کسی نے کہیں کمنٹ کیا تھا جو ذرا چھکے ذرائع میں کمنٹ تھا، عوام کو نہیں پتا چلا کہ پاکستان کے عوام، نعوذ باللہ تعالیٰ، اتنا میں تحقیر نہیں کرنا چاہوں گا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا پاکستان کے عوام ایسے ہیں کہ اگر کتا بھی اسلام کا نام لے تو پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ذلت تھی پاکستانی عوام کے لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سامنے والے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی جاولک نے نام لیا اسلام کا پیچھے بھاگ گئے، اور آپ نے خود دیکھا جاولک نے اناؤنس کیا کہ اسلام قابل عمل نہیں رہا ہے، اس نے اناؤنس کر دیا اور بعد میں اپنے پیچھے ہٹ گیا، لیکن نظام مصطفیٰ کے نام کے اوپر پوری قوم اس نے پاگل کر دی اور اس نے اس کا ساتھ دیا.
یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. اسٹرکچر کو میں سمجھنا چاہوں گا، یہ جو مغلوں کے زمانے میں جو اسٹرکچر تھا وہ کس قسم کا تھا کہ ایک
کس کے زمانے میں؟
مغلوں کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے، کہ ایک طرف یہ اتنی بڑی شہنشاہت ہے اور دوسری طرف وہ پانچ جو آپ نے حکومتیں بتائی تھیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو وہ حکومت اور یہ حکومت کس طرح سے؟
وہ تو میں نے شاید ایک بات کیا بھی تھا کہ یہ جو مغل تھے یا تغلق تھے یا غوری تھے یہ ہندوستان کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، لیکن ہولینڈ تو یہ بھی نہیں تھے، یعنی مختلف علاقے تھے جو ان کے ہندوستانی حاکم ہونے کے باوجود انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوئنسیز بنی ہوئے تھے اور وہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بناتے تھے. ہندو راجا بھی ایسے ہی کرتے تھے، مثلا تغلق مغلوں کے دور میں جو ان پر حکومت کر رہے تھے تو آزاد علاقے بھی تھے جو اپنی حکومتوں کو قائم رکھے ہوئے تھے اور وہ چلتی تھی. نہایت یہ کہ اگر مغل یا کوئی بھی جو حاکم تھا جو سینٹرل گورنمنٹ پر تھا وہ احساس کرتا تھا کہ یہ میرے لیے مضر ہے تو حملہ کرتا تھا، ان کو نابود کر دیا کرتا تھا. اگر دیکھتے تھے نہیں مضر نہیں ہے، میرے سے پیسے بھی بھجوا رہا ہے، احترام بھی کرتا ہے، میرا نام بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے چلتا رہتا. البتہ میں بتا رہا ہوں کیسی اورنگزیب نے دیکھا کہ میرے لیے مضر ہے، فوراً حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا. اس کی قدرت میں تھا کہ وہ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن سختیوں سے تعلقات بنانے کی وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ بڑی داستان عجیب و غریب ہے، اورنگزیب اور صفیوں کی لڑائی. کبھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور دیکھے گا، ریاض الاسلام کی، میں نے آپ کی انڈو پرشین ریلیشنز کی، بہت اچھی کتاب. ختم. ایک
منٹ اگر صاحب، یہ تین عوامل کا جو تذکرہ کیا ہے آپ نے، تو اس حوالے سے پاکستان میں کسی تنظیم ادارے یا فرد نے اس رجحان کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ رجحان جو ہے وہ کم کیا جا سکے؟
کل میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں اس رجحان کو کم کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات سوچیے کہ یہ کام ہے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلوانے والا. یعنی اگر آپ نے دیکھیے خط نظر اس سے کہ صحیح تھا یا غلط، خط نظر اس سے کہ صحیح تھا یا غلط، آپ نے ذرا کبھی تعدیل کرنے کی کوشش کی، چاہے شیعوں کے اندر تعدیل یعنی جو چیزیں غلط تھیں ان کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی، ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کلائمیکس کے اوپر پہنچے ہوئے، تھوڑا سا نیچے آؤ تاکہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو سکے. آپ نے ذرا کبھی تعدیل کا نام لینا شروع کیا، آپ کو شیعہ کافر کہیں گے اور سنی قادیانی کہیں گے، تو یہ کام تو گردن میں پندرہ کون بنوائے گا؟ ذرا شیعوں کی طرف سے کتنے کام کیا موجودہ زمانے میں اور بہت بری طرح سلوک ہوا، نہیں کہہ رہا صحیح کہا یا غلط کہا، مجھے ابھی اپنی جیسے کہتے ہیں بات اس کی طرف نہیں لانی. ڈاکٹر صاحب مثلا ڈاکٹر صاحب نے ایک دو کتابیں لکھی صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن جیسے انہوں نے ایک کام شروع کیا ان کے ساتھ اگر پتلے جل پاتے مذہبی لیڈروں کے تو جلے، اور ان کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا، گالیاں پڑی جو کچھ بھی تھا. اسی طرح مثلا موجودی نے سنیوں کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈریٹ ہونے کی وجہ سے خلافت ملوکیت نے لکھا کہ حضرت عثمان نے تھوڑا سا کرپشن کیا، غلطیاں کی، تو کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر نہیں. تو یہ ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام کریں گے بھی علماء، اگر علماء کے علاوہ کسی نے یہ کرنے کی جد و جہد کی کوشش کی تو وہ نیٹ کافر قرار دے دیا جائے گا،
یہ جو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے لوگ ہیں جذباتی، لہٰذا اگر آپ کوئی پروفیسر وروفیسر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، یا کوئی مثلا بڑے بادشاہ ٹائپ کے آپ کوئی آنر آنر ہیں، تو وہ آپ اس کام میں نہیں کودیے گا، کیونکہ آپ کو تو وہ کافر سے کم قرار ہی نہیں دیں گے. اگر آپ ٹھیٹ عالم دین ہیں، ٹھیٹ عالم دین، چاہے سنیوں میں چاہے شیعوں میں، ٹھیٹ عالم دین ہے، تب آپ نے اصلاح کی کوشش کی، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا حلیہ وضع قطع بالکل پرانا مولوی نظر آئے، میری طرح بھی نہ ہو ویسا ہو، تب اس نے کوشش کی، تو یہ ہوگا کہ گالیاں ہی پڑیں گی، اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اگر تھوڑا سا آپ کہیں مثلا فرض کیجیے ماڈریٹ ہوئے، تھوڑا سا آپ کا حال حلیہ تبدیل ہوا نظر آیا، اور آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، تو وہ آپ کو کافی قرار دیں گے. آپ علامہ اقبال کا حشر دیکھ لیجیے، علامہ اقبال کو ان کے اپنے زمانے میں کوفر کے خط پہ پڑھتے تھے، بےچارے ڈرتے بھی بہت تھے، لیکن بہرحال پڑھے. سمجھ گئے.
آغاز صاحب آپ نے بتایا کہ 12 امام جو تھے بڑے صغیر میں وہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ جو حکومت قائم کی شیعوں کی،
جی
یہ بھی کیا انہیں ایران سے نہیں قائم کی تھی یا وہ علاقائی لوگ
تھے؟ یہ لوگ مسلم ایرانی تھے، یعنی یہ جو پہلی حکومت تھی یعنی بہمنی، جس کی وجہ سے 3-4 حکومتیں بعد میں بنی، یہ بہمنی لوگ معمولاً وہ تھے جو تغلق کے زمانے میں ایران سے لشکر ایک آیا تھا، اس کے ساتھ آ گئے تھے، اور یہیں پر مرکز ہندوستان کے مرکز میں ہم تو یہاں مشغول تھے. میں نے کہا کہ یہ جو بہمنی حکومت بنی، جو پہلی شیعہ حکومت تھی، یہ معمولاً ایرانیوں کے ذریعے سے بنی. یہ وہ ایرانی فوجی تھے جو ایک لشکر کے ساتھ ایران سے اٹھ کے ہندوستان آئے تھے. ہمایوں کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک لشکر ایرانیوں کو لے کے وہ ہندوستان آیا تھا، تو ان کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی، وہ بھی نیٹو لوگوں نے نہیں بنائی تھی. اچھا ہم آپ کی چند کتابوں والی بات ہوئی تھی ہماری، کہ میں ایک دو کتابیں آپ کے سامنے ضرور تذکرہ کروں گا، ایک دو کتابیں فقط لکھتا ہوں، باقی تو شاید وقت بھی نہیں ہوگا. اور ایک دو کتابوں کے اندر ایک رائٹر کی کتاب ہے جو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے کافی حد تک نیوٹرل ہو کے لکھنے کی کوشش کی، باقی سب نے بہرحال اپنی کچھ نہ کچھ حرکتیں دکھائی ہیں. ان میں سر فہرست کم سے کم اردو کتابوں کے اندر محمد اکرام نام کر کے ایک مصنف ہیں، ان کی 3 کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر. یہ 3 کتابیں بہت بہترین کتابیں ہیں، جو مختلف ادوار میں، مختلف تاریخی زمانوں میں جو علماء کی پیش رفت تھی ہندوستان کے اندر، اس کا جائزہ لیتی ہیں. البتہ اس میں شیعہ علماء کا تذکرہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس نے قدرے معتدل رکھا، لہذا واضح طور پر اس نے لکھا، اس کتاب کے اندر آپ کو بہت کم کتابوں میں جس نے لکھا ہوا، اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مجدد اسلامی تمام تر خوبیوں کے باوجود فرقے وارث کی جڑیں فراہم کر رہے تھے. تو یہ کتاب جو ہے وہ